السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کی سینئر اہلکار اور سفارتکار ایلس ویلس کے انٹرویو سے اقتباسات آپ کو سنوائیں گے جو انہوں نے افغانستان، پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے دیے ہیں۔ پھر بات ہوگی پاکستان اور بین الاقوامی ذمہ داریاں انتہا پسندی کے تناظر میں۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ایک نظر ڈالیں گے جہاں سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب کے لیے بڑے پیمانے پر سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ بین الاقوامی خبروں میں امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان باضابطہ ملاقات کی منصوبہ بندی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی جائزہ لیں گے کہ کیا واقعتاً شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان ہونے والے ان مذاکرات یا اس ملاقات کے نتیجے میں کسی بڑی سفارتی پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلیں گے شام۔ شام کے شہر غوطہ میں صورتحال سنگین ہے، انسانی بحران جاری ہے شام میں، اور اپنے تجزیہ کاروں سے رائے لیں گے کہ اس بحران کے ختم ہونے کی جو 7 سال سے جاری ہے، کیا اب واقعی کچھ صورت یا امکانات نظر آتے ہیں، یا پھر عالمی برادری یا پھر اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کہاں پر غلطی کی ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے امریکہ سے نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہوں گے محسن ظہیر صاحب، ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے۔ کابل سے ہمارے ساتھ ہوں گے انیس الرحمان، اور پاکستان سے رانا اطہر جاوید جو پاکستان ہاؤس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور جن کا دفتر کام کرتا ہے یورپ میں، پاکستان میں اور امریکہ میں۔ تو ان تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز کریں گے۔ امریکی دفتر خارجہ کی سینئر اہلکار ایلس ویلز نے کہا ہے کہ حال ہی میں امریکی حکومت کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کے 3 رہنماؤں کے بارے میں اطلاع دینے پر انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ان گروہوں کے بھی خلاف ہے جو پاکستان کے مخالف ہیں اور ان کے بھی جو افغانستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے اردو سروس کے امان اظہر سے انہوں نے بات کی۔ ایلس ویلز نے انٹرویو میں کیا کہا، آئیے پہلے آپ کو ایک اقتباس سنواتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔
We firmly support Pakistan's territorial integrity. We do not support the Baloch insurgents or the use of or the threat of irredentism against Pakistan. And certainly our message is that, you know, any group, any
Ellis, Ambassador Ellis کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اقدامات کے بارے میں، امریکہ نے فی الحال پاکستان کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن اور مستقل بنیادوں پر کوئی اقدامات نہیں دیکھے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ امریکہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان صدر غنی کی جانب سے دی گئی تجاویز کی حمایت اور عملداری کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان افغانستان تعلقات کے بارے میں کہتی ہیں کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے ان کوششوں کے حق میں ہے جو جنرل باجوہ کے اکتوبر 2017 کے دورہ کابل کے درمیان کی گئیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں محسن ظہیر صاحب سے۔ محسن ظہیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں ہم اپنے پروگراموں پر مسلسل بات کرتے آئے ہیں، کبھی بہت کشیدگی کی صورت ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، مجھے یاد تھا کہ لگتا تھا تعلقات جیسے رولر کوسٹر پر ہوں، کہ کبھی بہت اچھے لگتے تھے، کبھی تھوڑا سا نیچے آ جاتے تھے، کبھی کوئی گرمی سردی۔ اب یہ جو تازہ ترین تناظر ہے جس میں طالبان بھی شامل ہوئے ہیں، حال ہی میں صدر غنی کی طرف سے جب ان کو مصالحت کی پیشکش کی گئی، اس کے بعد امریکہ کی طرف سے بھی جواب آیا، طالبان کا خط امریکہ کو آیا، صدر غنی کی حکومت اور پاکستان کا بھی رد عمل اس میں سارا رہا، اس سارے تناظر کے اندر طالبان، صدر غنی کی حکومت کے درمیان کس نوعیت کی مصالحت میں امریکہ کا کیا رول ہوگا، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں، جو امریکہ کا پچھلے 17 سال سے جو موقف رہا ہے مختلف ادوار میں، جو مختلف انتظامیہ رہی ہیں امریکہ میں، جارج بش، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما اور اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اگر ہم ان کا ایک خلاصہ نکالیں تو وہ خلاصہ ہمیشہ یہ باٹم لائن یہ رہی ہے کہ امریکہ یہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے جب بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے امریکہ کی جانب سے کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا جو رسپانس نظر نہیں آیا. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر ایک فیصلہ کن کارروائی کی جائے اور جو انتہا پسند اور دہشت گرد جو گروپ ہے ان کا مکمل طور پر یہ اکثر خاتمہ کر دیا جائے. موجودہ جو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ہے ان کا بھی شروع دن سے یہ موقف رہا کہ افغانستان میں ایک فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے. طالبان کا جہاں تک ایک سیاسی رول ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے اور اب صدر اشرف غنی کی جانب سے جو بات کی گئی ہے یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور امریکہ کی جانب سے اس پیش رفت کے حوالے سے ایک واضح موقف سامنے آنا چاہیے. دیکھیں بطور صحافی میں بھی کنفیوز ہوں جب مجھے ریڈنگ کے کہا جائے کہ آپ امریکہ کی ریڈنگ کر کے بتائیں کہ آیا امریکہ اس آفر کے حوالے سے کیا اس کا رسپانس ہونا چاہیے. تو جب ہم امریکہ کا ایک ماضی کو دیکھ کر تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے تو ہم ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. کنفیوژن کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. اگر سیاسی حل کی گنجائش موجود ہے تو اس پر ایک واضح موقف آنا چاہیے کہ ہاں یہ گنجائش موجود ہے, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس پر آپ آئیں اور بات کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو فریقین ہیں وہ زیادہ کھل کر سامنے آئیں گے اور زیادہ جو ہے اس پر پیش رفت ہوگی. اور دوسرا یہ جو سیاسی مذاکرات کی بات چیت کی گئی, ماضی میں بھی جتنی ایسی کوئی کوششیں کی گئیں آپ اس میں بھی دیکھیں کہ وہ ان کوششوں میں جو ہے وہ کوئی واضح پالیسی وہ کوششیں ہوئی اور وہ کوششیں جو ہے زیادہ کارگر ثابت نہ ہوئی. اور یہ بھی کوشش جو ہے ماضی کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ویسی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ اچھی کوشش ہے اچھی پیش رفت ہے تو اس کی کھول کر حمایت کرنی چاہیے اور ایک موقع دینا چاہیے اس کوشش کو
بھی. اچھا رانا صاحب سے بات کرتے ہیں. رانا صاحب, امریکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے ان کوششوں کے حق میں ہے جو جناب باجوا کے اکتوبر 2017 کے دورہ کابل کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کے لیے ہوئی. یہ امبیسیڈر ویلز نے کہا ہے اپنے انٹرویو میں بھی جو انہوں نے امانہ سر کو دیا. اس سارے بیان کی روشنی میں امریکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کس نوعیت کے تعلقات کی توقع کرتا ہے اور امکانات آپ اس کے کیا دیکھتے ہیں؟
بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ ایک بہت مثبت ڈیولپمنٹ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ نے بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے سے میرے خیال میں کیٹاگوریکلی پہلی دفعہ یہ بات کہی ہے, وضاحت سے کہی ہے, اور اس کمٹمنٹ پہ وہ قائم بھی رہیں گے. یہ پاکستان کی بھی امید ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں دو امپورٹنٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم جز بھی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے نام لیے ہیں آرگنائزیشنز کے اور یہی پاکستان کے کنسرن ہیں. پاکستان کا کنسرن یہ ہے کہ بھلے افغان گورنمنٹ جتنی بھی افغان حکومت پاکستان کی سپورٹ کرے, یہ تمام معاملات اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. چونکہ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ بات انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ ہے قسم کی کہ نام لے کر کے بی ایل اے یا تحریک طالبان پاکستان جو وہاں پہ سینکچریز ہیں ان کی, ان کو وہ آپریٹ نہیں کرنے دیں گے فریلی اور ان کو وہ ڈسکریج کریں گے. یہ بہت اچھا ہوگا کہ وہی جو پالیسی باقی انہوں نے افغانستان کے اندر رکھی ہوئی ہے وہی پالیسی ان کے خلاف رکھیں, کیونکہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جس میں پاکستان نے بارہا یہ کہا ہے کہ کنسرنز پاکستان کے بڑے کلیئر ہیں کہ ہندوستان یا کوئی اور ملک افغانستان کے اندر موجود جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں, جو یہ غیر روایتی جنگ کرنے والے جو جنگجو ہیں, ان کی آپ نہ صرف ان کو ڈسکریج کریں بلکہ ان کو نیوٹرلائز کریں, اور اس میں داعش بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم بات ہے, اور اس کو اگر فردر پالیسی انکارپوریشن ہو اور اس کی اگر زمین پر امپلیمنٹیشن ہو تو پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات لازماً بہتر ہوں گے.
اچھا انیس الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں. انیس صاحب فرمائیے گا، ایک وقت تھا جب خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان کا طالبان پر بڑا اثر رسوخ ہے، لیکن اب صورتحال مختلف نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کو کی گئی پیشکش کے بعد سیاسی سطح پر کسی بھی ریکنسیلیشن مصالحت کے اندر پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ انیس صاحب.
جی جی، میری بات سن رہے ہیں؟
جی جی، بات کیجیے.
یہ جو 28 فروری کو افغانستان میں 25 ممالک کی اور اسی طرح جو ہیں 3 انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی کابل پروسیس کے نام پہ ایک کانفرنس ہوا تھا، تو اس میں اشرف غنی نے ایک کلیئر میسج دیا تھا طالبان کو، اور اس میں یہی تھا کہ آپ کو ہم سیاسی سطح پہ جو ہیں اب کابل میں دفتر بھی الاٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کلیئر کوئی ایک اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اتنی واضح پالیسی کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو نہیں دے سکتا. جہاں تک طالبان ہے، انہوں نے ابھی دو ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن طالبان کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح پیغام نہیں آیا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. بالکل رانا صاحب نے جو فرمایا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اسی طرح پاکستان کی سرزمین جو ہے افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن کب تک ہوگی یہ؟ جب تک یہ ایویڈنس نہیں آئے گی، جب تک یہ ساری چیزیں ٹیبل پہ نہیں رکھے گی اور اس پہ بات نہیں ہوگی، تو اس وقت تک یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنر میں جو ہے ڈرون حملے میں پاکستانی طالبان جو ہے وہ مارے گئے ہیں. وہ کہا جاتا ہے، لیکن آفیشلی اس کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ ملا فضل اللہ کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں. افغانستان تو کلیئرلی اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ افغانستان میں جو جنگ ہے وہ ختم ہوگی، اور اس کے خلاف جو ہے جنگ جو ہے جاری رہے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن پاکستان کے اندر موجود ہے، افغانستان ایویڈنس بھی پاکستان کو دی ہوئی ہے، جیسے حقانی نیٹ ورک ہے یا اسی طرح طیبہ یا جو اور ہیں، اس کو وہ کب تک رہیں گے؟ اس کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر یہ ٹیبل پہ نہیں لائیں گے اور اس پہ بات نہیں ہوگی اور اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی سیاست جو ہے وہ اس میں خرابی آئے گی اور اچھائی نہیں آئے گی. لیکن افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ اشرف غنی نے جو ہے کلیئر کٹ یہ کہا ہوا ہے افغان طالبان کو کہ ہم آپ کو جو ہے ہر قسم سیاسی میدان میں سپورٹ کریں گے، اور آپ آ جائیں اور اس پیس پروسیس جو ایک ڈائلاگ ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں اور افغانستان کی سیاست میں پریکٹیکلی آپ حصہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ساری چیزیں ٹیبل بھی نہیں جائیں گے اور اس پہ واضح بات نہیں ہوگی اور میڈیا کو نہیں بتائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئے گی.
اچھا، ایک انیس صاحب اور بات کیجیے گا، اس کے بعد ہم اپنی یہ سیگمنٹ ختم کریں گے، پھر میرے ساتھ پروگرام میں آگے چلیں گے محسن ظہیر صاحب اور رانا اطہر جاوید. یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر نے جمعرات کے روز طالبان پر زور دیا کہ افغان حکومت کی طرف سے امن مذاکرات میں براہ راست حصہ لینے کی پیشکش قبول کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغان اقوام متحدہ کے سفیر نے افغانستان کے صوبے نورستان میں داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف عام شہریوں کی بڑھتی ہوئی علاقتوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا. یہ دونوں باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اب یہ بتائیے گا کہ یہ دو چیزیں جو مختلف آپ سے کہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ حالیہ دنوں میں، گزشتہ 2 دنوں میں بھی حملے ہوئے ہیں اور کافی ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں، یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے ملک میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی یا سیاسی استحکام ہے، اس کا کیا امکان آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، جہاں کہ یہ بہت ساری پیش رفت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے؟
دیکھیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ایسی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. بالکل، یہ جو ہے یہ 4 سال سے یہ چیزیں آ رہی ہیں افغانستان کے اندر، اور اشرف غنی جو ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. جو گورنر ہے اسی طرح بدخشان میں ایسے وقت میں اشرف غنی کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو نہیں مان رہے، تاکہ گورنر سے افغانستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت خراب ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. لیکن جہاں تک جو کاروائیاں ہوئی ہیں طالبان کی طرف سے، طالبان بھی اب ایسے ہیں کہ وہ منتشر ہو چکے ہیں. اس میں جو ہے ملا رسول، ملا منصور اور عبد المنان، ایسی بہت ساری تنظیمیں بن چکی ہیں اور مختلف گروپس میں بڑھ چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں جو نام تو طالبان کے نام طالبان لیکن وہ طالبان کے ساتھ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہوتی رہی گی, یہ تو یہ نان سٹاپ ہے. اور کیونکہ یہ جو وہ لوگ جس کا پیسہ جس کا لائف جو ہے اور وہ جنگ میں ہے اور وار میں ہے اس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو مافیا لارڈز ہیں مگلرز ہیں وہ گورنمنٹ کو جتنا سٹیبل رکھیں گے فائدہ ہوگا.
آپ کی بہت زیادہ وہ لائن خراب ہے انیس صاحب, تو اگر آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیں تو پھر ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں پلیز.
تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو اندرونی سٹیبلٹی ہے تو ان شاء اللہ اور جو ایک تو یہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو ہماری پڑوسی ممالک ہے اور اس میں اگر یہ لوگ اچھے نہیں کریں گے یہ لوگ ہمارا لڑائی ختم ہوگی.
بہت بہت شکریہ. ہمیں افسوس ہے کہ لائن بہت خراب ہونے کی وجہ سے بہت واضح طور پر تو آپ انیس صاحب کو نہیں سن سکے, لیکن ہماری یہ پروگرام آپ کے لیے جاری رہتے ہیں. بعض اوقات تکنیکی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بہتر انداز میں ان کی بات آپ تک بھی پہنچے اور ہم تک بھی. تو آئیے پروگرام میں آگے چلتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ محسن ظہیر صاحب ہیں اور رانا اطہر جاوید ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں یاسمین علی بھی ہمارا ساتھ دیں گی. تو آئیے اگلی بات کرتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ایلس ویلس کے انٹرویو کی جو امریکی دفتر خارجہ کی سینئر اہلکار ہیں اور ایمبیسیڈر بھی ہیں. انتہا پسندی کے تناظر میں پاکستان کے خدشات اور امریکی پالیسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان نے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ اسکیم ہے ان کو آنر کرنا ہے. چاہے کورٹس پاکستان میں آزاد ہیں مگر وہ ریاست سے آزاد نہیں ہوتے, اور اس لیے جب بھی وہ کسی لا کو انٹرپریٹ کریں گے یا چیلنج ٹو لا کو انٹرپریٹ,
معاف کیجیے گا, ہم آپ کو ایلس ویلس کا انٹرویو سنوانا چاہ رہے تھے لیکن یہ اس وقت ہماری اگلی جو ہم آپ سے بات کریں گے اس میں آپ کو پھر بتائیں گے کہ احمد بلال کیا کہہ رہے تھے. ہمارے پاس ہے ایلس ویلس کا دوسرا جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, اپنے سننے والوں کو سنانا چاہ رہے تھے. چلیے ہم ویسے بات کرتے ہیں. ایلس ویلس نے کہا تھا کہ امریکہ کی خطے میں دہشت گرد گروہوں کے بارے میں پالیسی اور پاکستان کے خدشات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سختی سے پاکستان کی علاقائی سلامتی کی حمایت کرتے ہیں, بلوچ در اندازی کے بھی حق میں نہیں اور نہ ہی کسی ایسی تحریک کی تائید کرتے ہیں, اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی بھی دہشت گرد گروہ خطے میں کسی بھی ملک کے خلاف پرتشدد کارروائی کرے تو اس کا مقابلہ بھی ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کے تین رہنماؤں کے بارے اطلاع دینے پر امریکہ انعام کا اعلان کیا گیا ہے. امریکہ ان گروہوں کے بھی خلاف ہے جو پاکستان مخالف ہیں اور ان کے بھی جو افغانستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. محسن صاحب, مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پابندی ضروری ہے. امریکہ نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کا نام شامل کرنے کی تجویز کی, گرے لسٹ میں نام آنے کے بعد 3 ماہ کا عرصہ پاکستان کے پاس ہے. آپ کے خیال میں انتہا پسند تنظیموں خاص طور پر حافظ سعید کی جماعت اور اس کے سیاسی مقاصد کے حوالے سے پاکستان کے سامنے اب کیا راستہ ہے, کیا اقدام کرنا ہوں گے؟
دیکھیے, پاکستان نے ابھی جو کچھ عرصہ پہلے اقدام کیا, جو پاکستان میں انسداد دہشت گردی کا قانون ہے اس میں ایک خصوصی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی, اور اسی ترمیم کے تحت جو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی جانب سے حافظ سعید کی جو تنظیمیں تھیں جن پر تعزیرات عائد کی گئی, اور اس نئے آرڈیننس کے تحت ان کی جو جماعت ہے جماعت الدعوی اور ان کا جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن, وہ اس پر پابندی عائد کی گئی. پھر اسی طرح انہوں نے ایک اپنی سیاسی جماعت بنائی ملی مسلم لیگ, اس کو رجسٹر کرانے کی کوشش کی گئی لیکن اس رجسٹریشن کو الیکشن کمیشن کی جانب سے منظور نہیں کیا گیا جس کے خلاف وہ کورٹ میں گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو اور مختلف جو عالمی ممالک ہیں ان کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں ہر ممکن اقدام کر رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہ بھی ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بھی ہیں کہ پاکستان اور جو مغربی ممالک اور جو امریکہ ہے ان کے درمیان اس معاملے پر ایک اعتماد کا بڑا فقدان موجود ہے, اور دونوں طرف سے ایک اعتماد کی جو کمی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے پاکستان کی جانب سے, ایک ایسے موقع پر جبکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں, ایک چھوٹی چھوٹی ونڈوز ہمیں نظر آ رہی ہیں جو اوپن ہوتی ہے نظر آ رہی ہیں. آپ نے ہیرس ویلز کے انٹرویو کا حوالہ دیا, پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ واشنگٹن میں موجود ہے, انہوں نے دوبارہ ڈائیلاگ شروع کرنے کی بات کی. پاکستان کی جانب سے یہ جو دو اقدامات میں نے بتائے ان کا سلسلہ میں کیا, اسی طرح جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کے حوالے سے پاکستان اگرچہ اس کا نام گرے لسٹ میں شامل ہوگا جون میں, لیکن جون سے پہلے ان کا جو پاکستان میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واضح اقدامات نظر آئیں گے بین الاقوامی جو برادری کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر والے سطح پر جب تعلقات تقریباً بہت زیادہ سیدگی کا شکار ہے, نیچے یہ جو چھوٹی چھوٹی پیش رفت ہو رہی ہیں یہ خوش آئند پیش رفت ہے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے, ان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور پھر جو معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے اور اعتماد کی جو کمی ہے وہ بھی ختم آہستہ آہستہ دور ہوگی, تو دونوں ملک بہتری کی طرف جائیں گے.
اچھا رانا صاحب, پاکستان کی حکومت نے حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی برادری کے تحفظات کے پس منظر میں جن تنظیموں کے خلاف قانونی اور انتظامی اقدامات کیے ہیں ان میں حافظ سعید کی جماعت الدعویٰ اور اس سے منسلک فلاحی تنظیمیں بھی شامل ہیں, اور یہ اقدامات ایک ایسے وقت پر کیے گئے ہیں جس کا ہم نے ابھی حوالہ دیا جب امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں کی تجویز پر پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی واچ لسٹ میں شامل کیا جا رہا تھا. تو اب یہاں یہی بھی ہے کہ حکومت نے گزشتہ ماہ انسداد دہشت گردی کے قانون میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ان شدت پسند تنظیموں پر پابندی بھی عائد کر دی تھی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تعزیرات عائد کر چکی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا ان اقدامات سے پاکستان بین الاقوامی برادری اور بالخصوص امریکہ کے ان تحفظات کا ازالہ کر سکتا ہے جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان انتہا پسندوں کے خلاف کافی کاروائی نہیں کر رہا؟
یہ اس لیے بھی مناسب رہے گا کہ یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے اس میں بہت ہی اچھا ایلیبریٹڈ کوسچن ہے آپ کا, کہ پاکستان نے نہ صرف یہ اقدامات کیے ہیں اس روشنی میں کہ پاکستان پہ ان کے تحفظات ہیں, لیکن پاکستان نے ایک اور بھی کوشش کی ہے, وہ یہ ہے کہ جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کرنی چاہیے کہ جس بنیاد پر یہ تمام چیزیں اس طرح ایرپٹ ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. اس بات میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو ہر حالت میں جو بھی ٹیرر فائنانسنگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کو پورا لاہے عمل اس پہ اپنا پورا کرنا چاہیے. قوانین پاکستان نے بہت اچھے بنائے ہیں, اینٹی منی لانڈرنگ کے خلاف بہت زیادہ لیجسلیشن ہوئی ہے, بینکنگ سسٹم میں پاکستان نے بہت زیادہ اس کو انکلوڈ کیا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آرڈرز میں بہت سارے شیڈیول بینکس جو ہیں وہ آپ پیسہ بھیجتے ہیں کوئی چیز کرتے ہیں تو ان کے جو اسٹینڈرڈس ہیں ایگزیکٹلی انٹرنیشنل ہیں. حوالہ یا ہنڈی کے حوالے سے پاکستان نے اقدامات کیے ہیں جس کو ویسٹ نے سراہا بھی ہے. ظاہر ہے ایک ہے فریم ورک جو کہ ویسٹ کر رہا ہے جو کہ بڑا ایڈوانس ہے ڈیولپڈ ہے اور جس نے بہت سال لگائے ہیں اپنی تمام چیزیں کرنے کے لیے, کہ پاکستان ہے جس خطے میں پاکستان موجود ہے وہاں پہ جس طرح کی سورسز آف کانفلکٹ ہیں جو ایشو ہے جس کی وجہ سے تمام چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریزالو کرنا پولیٹیکلی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک نان وائلنٹ طریقے سے پاکستان اور پاکستان کے جو بھی حکومت ہے اس کا حق ہے, شہریوں کا نہیں ہے. پاکستان کی حکومت ہے جو کہ وزارت خارجہ لیول پہ جا کر کشمیر کے ایشو پہ بات کرے, اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے جو کہ ہندوستان کو یہ بتائے کہ کشمیر کانفلکٹ کی وجہ سے خطے میں صورتحال کیا ہے. مگر جو انڈیویجولز ہیں جو افراد ہیں جو یہ تنظیمیں ہیں یہ ان کا وہ نہیں ہے حق, اور اس کے اسی ضمن میں اگر ان کی ریہیبلیٹیشن ایک وہ وائلنس سے دور ہوں, اور یہ آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ کہ پولیٹیکل کانسیپٹ جو ہیں اس میں جو سزائیں دینے کے علاوہ جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے, اس کو قطعی نظر اس سے کہ یہ کون ہے ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن معاشرے میں کی جاتی ہے, اور یہ بھی ویسٹرن ڈیموکریٹک جو پرنسپلز ہیں اس کا بہت اہم جزو ہے. کیونکہ آپ جو ये जो जितने मामलात अब तक हुए हैं, पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं, और उम्मीद है कि अब जैसे वो फरमा रहे थे कि जून में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आएगा, मेरे जाती ख्याल में पाकिस्तान को इनको ग्रे लिस्ट में लाने की बजाय पाकिस्तान के जो मौजूदा इकदाम हैं जिसमें पाकिस्तान की कैपेसिटी कम है उसको बिल्ड करें तो पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंसर्न्स एड्रेस करेगा। लेकिन पाकिस्तान के भी जो कंसर्न्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के
लिहाज से
वो अगर एड्रेस होंगे तो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को फायदा होगा।
अच्छा, अब हमें ज्वाइन किया है यास्मीन अली ने। यास्मीन अली भी हमारे प्रोग्रामों का एक बड़ा जाना पहचाना नाम है और इसके अलावा कानून भी चूंकि जानती हैं बेहतर अंदाज में, उनसे बात करते हैं। यास्मीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद, मैं आपको कहती हूँ। जमात उद्दावा के सरबराह हाफिज सईद ने अपनी जमात और उसकी ज़ैली तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद करने और दोनों तंजीमों के असासे मुंजमद करने के हुकूमत के कानूनी इकदाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता माह इंसदाद दहशत गर्दी के कानून में एक तरमीमी ऑर्डीनेंस के जरिए इन शिदत पसंद तंजीमों पर पाबंदी आयद की थी जिन पर अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल ताज़ीरात आयद कर चुकी है। बैन अक्वामी अमूर के माहिर और पाकिस्तान के साबिक वजीर कानून अहमद बिलाल सूफी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के लिए बैन अक्वामी जिम्मेदारियों की पाबंदी करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।
पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट स्कीम है उनको ऑनर करना है, चाहे कोर्ट्स पाकिस्तान में आजाद हैं मगर वो रियासत से आजाद नहीं होते, और इसलिए जब भी वो किसी लॉ को इंटरप्रेट करेंगे या चैलेंज टू लॉ को इंटरप्रेट करेंगे तो इनको ये चीज जहन में रखना होगी। तो उम्मीद तो ये है कि इस वक्त तो हाफिज सईद ने या जिसने भी पिटिशनर ने इसको चैलेंज किया है, इस ऑर्डिनेंस को और इस अमेंडिंग कानून को, उसके जवाब में मेरा ख्याल है बल्कि यकीन है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो बैन अक्वामी कानून को प्रेजेंट करेगा और रेजोल्यूशंस को सामने लाएगा। सो फिर कोर्ट उसकी रोशनी में फैसला करेगा क्या करना है।
यास्मीन, आप कानून भी समझती हैं, ये सारी सिलसिला भी आपके सामने है क्योंकि आप सियासत के ऊपर लिखती भी हैं। आपके ख्याल में हाफिज सईद की जमात की तरफ से अब जो हुकूमत के खिलाफ चैलेंज किए गए हैं उनसे हुकूमत के पास निमटने का क्या तरीका है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उसको बैन अक्वामी तकाजों को, अक्वामे मुत्तहदा की करारदादों को भी देखना है और उनकी भी पाबंदी करनी है, क्या इम्कान आप देखती हैं?
देखिए, इसमें दो पहलू हैं। नंबर एक तो यह है कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है कुछ कमिटमेंट्स का, वो बहरहाल एक अम्ब्रेला का किरदार अदा करते हैं और हम जानते बूझते कोई ऐसे इकदाम नहीं उठा सकते जो उससे डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में आए। लेकिन इनकी जो तंजीम है और हाफिज सईद के ऊपर पहले भी कोई मुकदमा गालिबन कोर्ट में अगर मुझे याद सही है तो हुआ था और जो इल्जाम लगे थे उससे उनको बरी जिम्मा करार दे दिया गया था। तो सवाल ये उठेगा कि जब एक ऑर्डिनेंस आता है और ऑर्डिनेंस के तहत कुछ जमातों पे पाबंदी आयद कर दी जाती है तो वो ये चैलेंज कर सकते हैं कि जी पहले चूंकि हमारे खिलाफ जो भी इल्जाम थे वो प्रूफ तो नहीं हुए हैं और हमें उससे हमें बरी जिम्मा कर दिया गया था तो फिर ये नाम डाल लें कि इस ऑर्डिनेंस में बाहर से प्रेशराइज करके एक पॉलिटिकल वजह है, उसकी लीगल वजह नहीं है। मेरे ख्याल में अगर वो कोई कानूनी शिक उठा सकते हैं या कोई ग्राउंड बना सकते हैं तो ये उनके पास एक अच्छा नुक्ता होता है। अब उसको पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह काउंटर करेगी, देखिए मैं शुरू से एक चीज हमेशा लिखती आई हूं अपने आर्टिकल्स में जब मैंने ये बात की है कि पाकिस्तान के पास हमेशा से दो ऑप्शन थे। नंबर एक ऑप्शन ये था कि हम कहें कि नहीं, ये जो इदारे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ की ऑर्गेनाइजेशन वो चैरिटी वर्क कर रहे हैं, वो किसी दो नंबर हरकत में, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल नहीं है और इसके ये जो भी डेटा है, जो भी फैक्ट्स हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए पेश करें। दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये था कि पाकिस्तान जो है वो इस बात को कहे, तस्लीम करे कि हाँ इनके कुछ ना कुछ कहीं पे इनके तल्लुकात गलत इदारों से हैं या ये किसी इदारे का फ्रंट है और फिर उसके खिलाफ एसेट्स वो करते, फ्रीज करते या लोगों को पकड़ते या जो भी इकदाम करते तो वो करते। तीसरी चॉइस नहीं थी। लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी एक इन एक्शन, इन एफिशिएंसी, डिप्लोमेटिक लेवल पे एक केयरलेसली एक सिचुएशन को हैंडल करना, और ऐसे मौके पे ये फरमाइश की गई और जो 10 मिलियन US डॉलर्स की बाउंटी हाफिज सईद के सर पे रखी गई, वो ऐसे वक्त पे आई जबकि हालात दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदा हैं। उससे पहले अमेरिका हमारा जो फंड है मिलिट्री वो भी रोक चुका है। जो पहली जनवरी को ट्वीट आई थी ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके बाद जो मुख्तलिफ उनके दूसरे लोगों के सख्त बयानात पाकिस्तान के खिलाफ आते रहे, उसके बाद से कोई एक लोअर लेवल का या मिडिल लेवल का बंदा आके बड़े प्यार से कह देता है कि पाकिस्तान ने तो WOT में बड़ा सफर किया, मगर वो बातें इतनी मायने नहीं रखती।
अच्छा,
जो बात मायने रखती है वो ये है कि अमेरिका एट दिस पॉइंट फील्स के पाकिस्तान अफगानिस्तान में और जो मसले हैं वो एक पर्टिकुलर इदारे हाफिज सईद, उन्होंने एक चूज करा है, चॉइस की है कि ये एक बेसिक मसला है, जबकि वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट मुख्तलिफ ममालिक के जो इन्वॉल्व हैं, जिनका स्टेक है, बखसूस अफगानिस्तान खुद,
क्योंकि अशरफ गनी जी मुझे माफ कीजिएगा, इस सारे मौजू पे हम बात पहले कर चुके हैं क्योंकि आज हमारा पहला मौजू यही था, क्योंकि एम्बेसिडर एलिस वेल्स अभी आए पाकिस्तान से वापस। तो मुझे अब ये बताइएगा कि कानूनी सतह पर पाकिस्तान को किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है इस सारी सूरत हाल में, जबकि बैन अवी सतह पर बड़ा दबाव और प्रेशर भी है।
देखिए, पाकिस्तान के लिए एक जिसको कहते हैं ना कैच 22 वाली पोजीशन है। अगर उन्होंने जैसे अब एसेट्स फ्रीज किए हैं इस जमात के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो इट्स बड़ा बिलेटेड सा एक स्टेप है पॉजिटिव, मगर बिलेटेड है। और किस तरह वो हैंडल करेंगे ये तो क्लियर है, अगर उनको पॉजिटिव तरफ नहीं जाना होता तो वो ये कदम उठाते ही ना, जैसे पहले नहीं उठाया गया, उठाया जरूर किया है। लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान को इंटरनली भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हर लेवल पे, आपको पता है बेहजत किस कदर डिफरेंट शक्लों के साथ मिलिटेंट इदारे हैं, कई जगह पे ये ओवरलैप करते हैं, कई जगह पे ये ओवरलैप नहीं भी करते हैं, तो पाकिस्तान को अपना भी अंदरूनी मुल्क ये देखना है कि क्या हम इकट्ठे हर इदारे से एक वक्त में मुखालफत मूल लेने की पोजीशन में है, क्या उससे मुल्क के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बदतर नहीं हो जाएगी, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ नहीं जाएंगे। तो ये बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ये तमाम चीजों को बैलेंस आउट करना होगा,
तवाजन करने की जरूरत है। अच्छा, अभी एक जी रहिएगा, सियासी मंजरनामे पे एक एक आपसे बात कर लें। पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के सियासी माहौल में बड़ी गहमा गहमी है। एक तरफ बड़ी सियासी जमातें सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अहदों के लिए मर्जी के उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने के लिए राबतों को तेज कर रही हैं। हिजब मुखालिफ जो तीसरी बड़ी जमात है, वो दोनों पार्टियों की किसी तौर हिमायत ना करने के लिए बात करती आ रही है। तो एक अजीब सी, वो जिसे कहना चाहिए जोड़ तोड़ की सी फिजा है, कुछ उलझा हुआ मामला है। मोहसिन साहब, पाकिस्तान में सियासी सतह पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाहलियत के फैसले के बाद सरे इक्तदार हकूमत और अदलिया के दरमियान जो एक वाज़े कश्मकश नजर आती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जरा क्विक कमेंट अप करते चलिएगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम हो गया।
देखें, ये जो अदालत और नवाज शरीफ हुकूमत के दरमियान एक महाजराई है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि नवाज हुकूमत या मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि अदालत और पाकिस्तान के जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, उनकी तोपों को रख सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की जानब है, और वो पाकिस्तान की सियासत से नवाज शरीफ को माइनस करना चाहते हैं। इस कोशिश के खिलाफ मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐसे लगता है कि अब, या नवाज शरीफ साहब जो है ऐसे लगता है कि अपनी कश्तियां जलाकर जो भी मुमकिन है वो इकदाम करना चाहते हैं। तो ये जो महाजराई है, इसमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कोर्ट्स को कि कोर्ट्स में इंसाफ जरूर करें, लेकिन उनका जो इंसाफ है गैर जानबदार हो, اور حقیقی معنوں میں انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے. اس سارے سیاسی عمل میں دیکھیں کورٹس کو اپنی کریڈیبلٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے, بہت سے معاملات جو ہیں جو صحیح ہوتے ہیں جب وہ پولیٹیسائز ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کا کوئی سے کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر احتساب ہونا چاہیے, لازمی ہونا چاہیے, لیکن اس میں کریڈیبلٹی کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کرے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے یہاں نیو یارک سے. محسن صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آج آپ بہت دنوں بعد ہمارے پروگرام میں آ سکے, بہت بہت شکریہ. رانا صاحب اس وقت آپ سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے سیاسی منظر نامے کا تجزیہ کیسے کریں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, آنے والے دنوں میں اور کشمکش نظر آئے گی سیاسی صورتحال پر اور الجھن نظر آئے گی, یا آپ کچھ صورتحال کو بہتر ہوتا دیکھتے ہیں؟
جی میرے خیال میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا نیکسٹ 24 آورز میں. اور سب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن واضح کی ہیں, اپنے کارڈ کھول دیے ہیں. عمران خان صاحب نے جو سائڈ لینی تھی وہ لے لی ہے, لیکن مجھے جو بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ بلوچستان سے آپ کے آئے چیئرمین سینٹ, یہ خواہش ہے سب کی کہ فاٹا سے ڈکٹی آئے. اصل بات یہ کہ قابلیت کوالیفیکیشن ہو جو بھی آئے تاکہ وہ اپر ہاؤس کو بہتر سے کنٹرول کر سکے. لیجسلیشن کے جو مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے امپورٹنٹ میٹرز پہ, اس کو برابر سے دیکھ سکے اور کمپلیمنٹ کرے نیشنل اسمبلی کو جو آنے والی نیشنل اسمبلی ہے. اس کے علاوہ ایک معتدل فضا ہو, اپوزیشن کو ڈیموکریٹک طریقے سے ڈیل کیا جائے. دس از واٹ آئی تھنک, لیکن میرے خیال میں یہ ریزولوٹ ہو جائے گا, یہ لنگر آن نہیں کرے گا.
بہت بہت شکریہ رانا اطہر جاوید ہمارے ساتھ. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ ابھی ابھی واپس آئے بہت ایک لمبے دورے سے, لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میری آپ سے پھر بات ہوگی. یاسمین آپ بھی یہ سیاسی صورتحال پر ایک کوئک کامنٹ کر کے جائیے گا, یہ مجھے بتائیے گا سیاسی صورتحال پر آپ لکھتی بھی ہیں, اس کا تجزیہ بھی کرتی ہیں, اگر پاکستان میں موجود جو سیاسی ماحول ہے اس وقت اس کو دیکھا جائے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جمہوریت کی واقعی اصل شکل کے مطابق جا رہا ہے, یا بہت ساری چیزوں کو سیاسی سطح پر جسے کہنا چاہیے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جمہوریت سے کچھ دور معاملہ ہٹ جاتا ہے؟
ایک تو بہجت میں یہ مانتی نہیں کہ پاکستان میں کبھی ڈیموکریسی رہی ہے, میں اس کو ڈائنیسٹوکریسی کہتی ہوں. اور بے شک جو جوڈیشری سے ایک کنفرنٹیشنل سچویشن آئی ہے, جو پی ایم ایل این کا نیریٹو رہا ہے, وہ جان بوجھ کر جوڈیشری کو پولیٹیکلائز کرنے کی, پولیٹیسائز کرنے کی کوشش رہی ہے اور کچھ حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں. ان کو جیسے ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے, حالانکہ میرے خیال میں جتنا ٹائم اور جتنا فیئرنیس کے ساتھ ہر معاملے کو جوڈیشری نے ڈیل کیا ہے, چاہے وہ پہلے جے آئی ٹی بنی اس سے پہلے اور اب تو نیب کے جو کیسز چل رہے ہیں, تو اتنا زیادہ ٹائم اور اتنے زیادہ سہل طریقے سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی جوڈیشری سے زیادہ کر سکتی تھی. ابھی بھی انہوں نے 3 مہینے کی توسیع مانگی کیسز میں, تو جوڈیشری نے وہ بھی ایکسپٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 3 مہینے کی توسیع وہ دے دیں. لیکن اس وقت جو تمام حالات اور معاملات چل رہے ہیں وہ ایک مینیپولیٹو ماحول, اپوائنٹمنٹس میں بھی مینیپولیٹو ماحول, اور ایک عام آدمی میں ایک بے چینی سی ہے کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ ایک پیناما کیس کا سلسلہ کھلا, اس کے بعد سے مختلف لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی, آج کل بھی نام آ رہے ہیں, تو اس میں جو ایک بہتر کیفیت ہوگی اور جو غلط کام کرنے والوں کی کوئی پکڑ ہوگی, تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا سمجھ آتا ہے کہ جیسے وہ سلسلہ رہ جاتا ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے کہ ایک خوش آئند کی بات نہیں لوگ سمجھ رہے, کہ عام آدمی کے لیے تو قوانین ہیں مگر جو ذرا اونچے لیول پہ لوگ ہیں ان کے لیے قوانین نہیں ہیں. ایک اوور آل بے چینی, اوور آل ڈپریشن, ایک مایوسی کی سی کیفیت اس کے
نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ یاسمین علی ہمارے ساتھ تھیں. یاسمین آج مجھے معلوم ہے آپ بھی بہت مصروف تھیں, پھر بھی آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام کے لیے کبھی جب آپ سے بات ہوگی ہم چاہیں گے آپ اور زیادہ مزید وقت ہمارے ساتھ رہ سکیں. اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں, اس کے بعد بین الاقوامی خبروں کی طرف چلیں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں لنڈن سے منظر وسیم صاحب, لنڈن ہی سے شمع جنیجو ہمارے ساتھ ہوں گی, اور یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا مسند نام ہے جہانگیر خٹک صاحب کا, ان سے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ سے ابھی وقفے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب بین الاقوامی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان بالمشافہ بات چیت پر اتفاق کے بدلے میں کوئی رعایت نہیں دی جا رہی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ ہکابی سینڈرز نے کہا ہے کہ ہم طاقتور پوزیشن سے بات کر رہے ہیں جو بات پچھلی انتظامیہ کے دور میں نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کے شدید دباؤ کا نتیجہ ہے اور شمالی کوریا کی آواز کمزور ہے. سینڈرز نے یہ بھی کہا کہ صدر اس وقت تک ملاقات نہیں کریں گے جب تک وہ شمالی کوریا کی جانب سے ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات ہوتے نہیں دیکھتے. جنوبی کوریا کے اہلکاروں نے اس بات کی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ جوہری ہتھیاروں اور بلسٹک میزائل کے تجربات بند ہو جائیں. تو جہانگیر خٹک صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا. مجھے یہ فرمائیے گا آپ کے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جس متوقع ملاقات کی بات ہو رہی ہے اور جو ایک دم بڑا ایک اچانک ایک حیران کن اس کو اعلان بھی کہا جا رہا ہے, موجودہ تناظر میں کتنی بڑی پیش رفت ہے, اور جب ہم شمالی کوریا کے ماضی کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت اور سفارتی پیش رفت اس سے ممکن ہو سکے گی؟
جی بہجت, پروگرام میں بلانے کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا یہ بہت ڈرامائی قسم کی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, یا کم از کم اعلان کیا تک تبدیلی تو ابھی تک ہم نے کوئی ایسی نہیں دیکھی. لیکن جو اعلانات ہیں یہ واقعی بہت ڈرامائی ہیں. نارتھ کوریا کے حوالے سے اب تک جتنی بھی سفارتکاری ہوئی ہے وہ ناکام رہی ہے, بلکہ اس خطے میں شمالی کوریا کی جانب سے جس قسم کی بیلسٹک میزائل کے تجربات کیے گئے ہیں, ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کیے گئے ہیں, پھر جس قسم کی جو شمالی کوریا کے سربراہ ہیں انہوں نے جس قسم کی زبان استعمال کی ہے, اس تمام نے اس علاقے میں ایک جنگی کیفیت کو جنم دیا. اور اس کے بعد سے گزشتہ چند ماہ سے, کئی ماہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور کچھ موقعوں پر تو ایسا لگا کہ شاید بات ہمارے صدر اور کم جونگ اون کے درمیان کافی ذاتی حد تک چلی گئی ہے. اس تناظر میں پھر اچانک ایسی خبر کا آنا کہ شمالی کوریا کا لیڈر امریکہ کے صدر سے ملنے کے لیے تیار ہے اور وہ اپنے تجربات کو بھی روکنے کے لیے تیار ہے, تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایک ڈرامائی اعلان ہے. اس پر کس حد تک عمل ہوتا ہے, کیا یہ ملاقات واقعی ہوگی, کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہیں کہ ہمیں ویریفائیبل ایکشن دیکھنا ہوگا, تو کیا واقعی شمالی کوریا اس کے لیے تیار ہوتا ہے, یہ آنے والے دنوں میں اس کا پتہ لگے گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس خطے میں جو جنگی کیفیت تھی اس پر تھوڑا سا پانی ضرور پھینکا گیا ہے, جس سے تھوڑا بڑا ماحول میں تھوڑی ہلکی ٹھنڈک آئی ہے اور ڈپلومیسی کو کچھ موقع لگتا ہے کہ شاید مل جائے.
اچھا, شمع سے بات کرتے ہیں. شمع ہے ہمارے ساتھ. شمع, یہ فرمائیے گا کہ سفارتکاری کی سطح پر دونوں قائدین کی طرف سے انتہائی سخت بیانات کے بعد بالمشافہ ملاقات سے واقعتاً مثبت نتائج نکل سکتے ہیں, یا افہام و تفہیم کے لیے ایک سے زیادہ ملاقاتیں درکار ہیں؟ کیا صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر ان کے درمیان ملاقات سے پہلے فضا کو ہموار کرنے کے لیے کوئی اور لایا عمل تیار ہے؟ آپ سے میرا سوال اس لیے کہ آپ سفارتکاری کا باقاعدہ مطالعہ کرتی ہیں اور اس کی اسٹوڈنٹ ہیں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گی؟
بہجت، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں شاید 2 یا 3 ہفتے پہلے جب ایوانکا ٹرمپ ونٹر اولمپکس کی اختتامی تقریب پر تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کو جسٹ ایز اے وزٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہی، اور یہ ایوانکا ڈپلومیسی کا کچھ ہم دیکھیں گے آئندہ دنوں میں، کوئی بہت مثبت پیش رفت ہونے والی ہے، اور وہی ہوا. اب ان دونوں کا جتنا ایک ہیٹنگ آرگیومنٹ جاری تھے دونوں صدر کے، اور وہاں پر ڈپلومیسی بھی کام نہیں کر رہی تھی، نہ ہی یو ایس اے کی نہ نارتھ کوریا کی، تو وہاں پر یہ تھا کہ جو بیک ڈور چینل ڈپلومیسی ہوئی ہے، ایک تو ایوانکا کا وزٹ، دوسرا اگر آپ آج کی خبریں دیکھیں تو اس میں ایک بہت ہی نئی اور حیران کن بلکہ خوشگوار چیز یہ سامنے آئی ہے کہ آج فرسٹ ٹائم میڈیا میں جو کم جونگ اون ہے، ان کی بیوی کو بھی ان کی فوٹیج آئی ہے کہ وہ ایک اجلاس میں شریک ہیں. میں اب یہ اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی، ان کی دونوں کی ملاقات کے علاوہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، ان میں ان خواتین کا بہت بڑا ہوگا رول، وہ یو ایس اے سے بھی ہوگا، وہ نارتھ کوریا سے بھی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ ملنا ہی جو ایک بالکل ہی ایک ڈیڈ لاک تھا، اس میں اس ملنے کو بھی میں تو ایک بہت ہی مثبت چیز کے طور پر دیکھ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹویٹر پر یا بغیر ملے آپ بہت گرم بیانات جاری کرتے رہتے ہیں، لیکن جب سامنے ایک فیس ٹو فیس ایک بات ہوتی ہے، جب آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، جب آپ شاید کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو پھر وہ جو ایک درجہ حرارت ہوتا ہے، ایک گرمی جو ہوتی ہے، اور سارا کچھ جو ان کے آرگیومنٹس میں جو جتنا تناؤ ہوتا ہے، وہ خود بخود کم آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ ہی کے پروگرام میں یہی بات پاکستان اور انڈیا کی ڈپلومیسی کے لیے بھی کہتی ہوں کہ ٹیبل ٹاک ہونا ضروری ہے. جب تک ٹیبل پر آپ بیٹھ کر بات کریں گے، کہیں نہ کہیں بات پہنچے گی، لیکن جب کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہوتا ہے، جو کہ پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ بات بڑھ نہیں رہی تھی، تو پھر یہ تھا کہ اس سے سچویشن بھی خراب ہوئی. تو میں تو اس کو بہت مثبت دیکھ رہی ہوں، اور میں سمجھ رہی ہوں اس معاملے کو کہ جو ایوانکا ہے اس کا آنے والے دنوں میں ایک بہت ہی اہم کردار سامنے آئے گا، کیونکہ میں اس پورے جو ابھی یہ اعلانات ہوئے ہیں، اس کو میں صرف ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات نہیں ہوگی، یہ اس سے آگے بھی بات جائے گی، اور وہاں پر جو ہیومن رائٹس کے جو ابھی ایشو چل رہا ہے، یا سینکشنز کی جو بات چل رہی ہے کہ ان کی عوام کو بہت زیادہ صحت کے مسائل لاگو ہیں، وہاں پر ہیومن رائٹس کا بھی ہے، اور جو
تو ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے گا، ان انسانی مسائل کو
بالکل ہی تباہ ہونے کو ہے. تو اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمیں کوئی یو ایس اے کی طرف سے بھی نظر دیکھنے کو ملے.
اچھا منظر، یہ بتائیے گا کہ شمالی کوریا اور امریکی قیادت کے درمیان یہ جو ملاقات ہے، اس کے بارے میں یورپ کے اندر غالب رجحان اور رد عمل کیا ہے؟
یورپ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسٹلی جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، وہ وار کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس طرح کی خبر جب آئی کہ یہ ڈسکشن کی بات ہو رہی ہے تو موسٹلی جو کنٹریز ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں، سویڈن ہو گیا، فرینچ ہو گئے، اور جرمن جو رائٹرز ہیں، وہ سب یہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے، اور اس کو آخری حد تک دیکھنا چاہیے کہ اگر ڈیفیوز ہو سکتی ہے سچویشن وار لائک سچویشن سے، تو بہتر ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ ایک پازیٹیو اسٹیپ لے گی آگے، اور اکانومیز جو ہیں ورلڈ کی، ان کو ایک جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جس میں اکنامک وار لومنگ ہے یہاں پر یورپ اور امریکہ اور کنٹریز کے درمیان میں، تو اس سینیریو کے اندر ان کو ایک پازیٹیو خبر دیکھ کے تو وہ اس کو ٹھیک طریقے سے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کے میرٹ کے اوپر لے رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہاں پر بھی ایکنالج کی جا رہی ہے کہ جو ان کی ٹیکنیک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ وہ ڈپلومیسی سے پہلے بہت ہارڈ ہٹ کرتے ہیں جس کنٹری کو بھی انہوں نے لینا ہوتا ہے اپنی ڈسکشن میں یا جس سے بات کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مڈل گراؤنڈ پہ آ کے تو الٹیمیٹلی کمپرومائز یا جو بھی ہوتا ہے ایک ڈیل کر لی جاتی ہے. تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں جس میں کہ ایک ڈیل میکر ہوتے ہیں، اور ان کی یہ ٹیکنیک جو ہے ریلیٹیولی جو ہم ڈپلومیٹک جو ٹریڈیشنل یا آرتھوڈاکس طریقے سے ڈپلومیسی ہوتی تھی اسے کافی مختلف ہے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ریزلٹ پروڈیوس کر سکتی ہے، اور بہت شارٹ پیریڈ میں وہی ریزلٹ پروڈیوس کر دیتی ہے جو کہ نارملی ڈپلومیسی میں بہت دیر لگتی ہے.
اچھا ہم بات کرتے ہیں اب شام کی. باغیوں کے زیر قبضہ دمشق کے مضافات کو واگزار کرانے کی جاری مہم کے دوران شام کی فوج نے مشرقی غوطہ پر شدید فضائی اور بری کارروائیاں جاری رکھی ہیں. اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ریڈ کراس نے کہا ہے کہ محصور علاقے کے لیے امدادی کاروان روانہ کیے جائیں گے, جبکہ سلامتی کی تشویش بھی لاحق ہے. اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی نے کہا ہے, بتایا ہے کہ وہاں پر 4 لاکھ سے زیادہ افراد محصور ہیں اور شہری آبادی کی جان کو خطرہ ہے, ہزاروں بچے بھی وہاں پر شامل ہیں. پروفیسر خٹک, یہ بتائیے گا کہ شام میں ایسے علاقوں میں کی جانے والی کاروائیاں جہاں لاکھوں شہری محصور ہیں اور وہاں پر فوجی کاروائیاں کی جاتی ہیں, وہاں پر بمباری کی جاتی ہے, یہ سب صورتحال کیا انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں نہیں لائی جا سکتی؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے, جو کہ ابھی تک بین الاقوامی طاقتیں یا وہاں پر جو بین الاقوامی طاقتیں شام کے اندر مصروف عمل ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا سکیں؟
دیکھیے, شام کی ایک اتنی زیادہ انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ وہاں پر ایک طرف حکومت ہے, دوسری طرف دسیوں باغی گروہ ہے, اور تیسری طرف پھر عالمی طاقتیں ہیں, اور ان سب کے مفادات اور ان سب کی پراکسی وارز اور ان سب کی جو جنگیں ہیں انہوں نے اس خطے کو لہو لہان کر دیے. اس ملک کو آپ نے جس طرح غوطہ کا ذکر کیا, وہاں پر جو حالات ہیں اس پر تو واقعی انسانیت رو رہی ہے. اور یہ صرف ایک خطے کی بات نہیں ہے, پورے شام میں میرا خیال ہے جنگی جرائم ہوئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کے یمن میں ہو رہے ہیں یا دوسرے جنگ زدہ علاقوں میں ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے اس کی روک تھام جو ہے, ظاہر ہے کہ ایک جنگ کا ماحول ہے اور وہاں پر ایک گروپ نہیں ہے, وہاں پر لڑنے والے دسیوں گروپ ہیں. اور یہ غوطہ میں اگر شام کی جو حکومتی فوج ہیں ان کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر جو باغی گروپ موجود تھے یا موجود ہیں وہ آپس میں بھی لڑ رہے تھے اور شام کی فوج کے خلاف بھی لڑ رہے تھے. اس میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے, اس کے اور دوسرے گروہ ایسے بھی تھے جن کو مختلف ممالک کی سپورٹ حاصل تھی یا وہ آپس میں خود انہوں نے وہاں پر اپنے گروہ بنا دیے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی کمزور ہو گئے تھے. اور شامی فوج تو اس خطے کو گزشتہ تقریباً 4.5 سالوں سے اس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, اور ان کو آخر میں کامیابی حاصل ہوئی, اور انہوں نے بے شک بے تحاشا بمباری کی ہے, جس میں کہ شاید بالکل جنگی جرائم بھی وہاں پر ہوئے ہیں, اور اس کی تو تحقیقات بعد میں ہوں گی. لیکن دیکھیں, شام کی کسی بھی خطے میں, ہم شام کی بات بھی ظاہر ہے کہ وہ اسی میں آتا ہے, کہ دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو بدامنی اسی وقت نظر آتی ہے جب وہاں پر ایک سینٹرل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے. چاہے وہ ہم بات افغانستان کی کریں, وہ پاکستان کی کریں, وہ دنیا کے کسی بھی خطے کی کریں, تو لہذا شام میں بھی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے, وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی فیفڈمز بن گئی ہیں. اور اس کی وجہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم وہاں پر یا کوئی بھی عالمی قوت جا کر وہاں پر عالمی قوانین نافذ کر پائے گی, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ وہاں پر کرنا کیا چاہتے ہیں. دنیا کی جتنی بھی بڑی قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس پر آج تک ایک پیج پر نہیں آئیں, اور اس کی وجہ سے وہاں پر جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس میں اٹس فری فار آل, ہر شخص جاتا ہے, ہر قسم کے ہتھیار, ہر قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے, ان کے تجربات کرتا ہے اور انسانیت کو برباد کر کے نکل آتا ہے, اور وہاں پر یہی جاری ہے. ابھی جو شامی فورسز کی جو پیش قدمی ہے, ایک لحاظ سے کم از کم گرچہ انسانی حقوق کی بڑی زبردست خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور دونوں جانب سے ہو رہی ہیں, ایک سینٹرل اتھارٹی وہاں پر جب تک شام میں قائم نہیں ہوگی اس وقت تک وہاں پر قیام امن کا سوچے بھی نہ. ایک طرف ترکی لگا ہوا ہے, نارتھ میں ترکی جو ہے وہ کردش کے خلاف لگا ہوا ہے, کیونکہ ترکی کا خیال یہ ہے کہ مغربی قوتیں طاقتیں کردش ریبلز کو ہوا دے رہی ہے, کیونکہ کردز جو ہے وہ شام میں لڑ رہے ہیں اور شام میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے, لہذا ترکی اور مغربی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی برسر پیکار
ہیں. بالکل جی, تو صورتحال پیچیدہ,
بہت بڑا ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے, اور اس میں مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ فوری طور پر اس کا کوئی ایسا حل نکلے گا جس میں کہ سیویلینز کی جانیں بچیں اور جو انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پہ کس طرح کوئی قابو پایا جا سکے.
شکریہ شمع. اس وقت تو ہم شام کے شہر غوطہ کی بات کر رہے ہیں, محصوران کی تعداد کوئی 400,000 ہے, لیکن یہ بتائیے 7 سال سے یہ جاری جنگ ہے, انسانی سطح پر بحران ہے. ابھی آپ نے سنا, بہت تفصیل سے بات کی پروفیسر جہانگیر خٹک صاحب نے اس کے بارے میں, شام کی پیچیدہ صورتحال کے بارے میں, جہاں پہ مختلف گروپ ہیں, کچھ آپس میں لڑ رہے ہیں, کچھ پراکسی وارز لڑ رہے ہیں, کچھ بین الاقوامی قوتیں ہیں جو کچھ کہیں پہ کچھ گروپوں کے خلاف ہیں, کچھ کے ساتھ ہیں. یہ سارا ایک پیچیدہ الجھا ہوا ماحول ہے. تو کیا پھر کیا شام کو سلجھانے کی کوئی صورت ہی کبھی نہیں ہوگی؟ کیا ہونا چاہیے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا رول؟
دیکھیے, عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو تو سب سے پہلے جو وہاں پر ریپ کیسز ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور ابھی جو نئی رپورٹ آئی ہے 60,000 عورتیں آفٹر جو ریپ ہوئی ہیں داعش کے ٹیررسٹ کے ہاتھوں, وہ پریگننٹ ہیں. آپ امیجن کریں, آج بھی میں نے شیئر کی ہے ٹویٹر پر کہ ان کی جو حالت ہے, ان خواتین کی, ہزاروں خواتین وہ لیونگ کارپس کی طرح, زندہ لاشوں کی طرح رہ رہی ہے. ان کا ایک پوری نسل جو زندگی تباہ ہو گئی, اور وہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کی آپ امیجن کریں کہ ان کا کیا سوشل کنڈیشن ہوگی, ان کا کس طرح سے وہ
مستقبل پالے جائیں, کیا ہوگا جی؟
کس طرح سے وہ بڑے ہوں گے, ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی. یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اقوام متحدہ یا کوئی بھی این جی او یا کوئی بھی جو دوسرے ہیں ادارے, وہ ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے. جب پہلی بات ہے وہاں پر امن, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کچھ سالوں تک بھی ہوگا, کیونکہ وہاں پر ہر ایک کو مار رہا ہے. سیریا جو کہ ہے وہ اب اس وقت ایک گراؤنڈ بن چکا ہے عالمی طاقتوں کی سیاست کا, اور ان کی جو آپس کی چپکلش ہے وہ سب وہاں پر نکل رہی ہے. تو وہاں پر تو کوئی بھی
صورتحال کام نہیں کر رہی,
اگر دیکھیں تو اصلی معنوں میں تو وہاں پر کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا. یہ تو ساری چیزیں جتنی بھی ایک اگر ہیومینیٹیرین اگر وہاں پر اٹیمپٹس ہو رہے ہیں یا جن کو ایڈ پہنچ رہی ہے, وہ بھی وہاں پر جہاں پر وہ پہنچ سکتے ہیں,
جہاں پر رسائی ہو سکتی,
علاقوں میں نہیں ہو سکتا. تو وہ تو میں تو بہت بڑا یہ المیہ ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس المیہ سے بھی بڑا المیہ آئندہ کچھ سالوں میں
سامنے آنے والا, جو مختلف مسائل سامنے آئے جی
رہے ہیں اس میں, جو بچے پیدا ہونے والے ہیں, اور جو جوان وہاں پر جن کے بیٹیاں مر گئی ہیں, جن کی بہنوں بیویوں کے
رہے ہیں. انسانی بحران بہت شدید ہے وہاں پر,
ایک المیہ ایک ہے, اور یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ اقوام متحدہ نہیں کر سکتی. اس کا یہ ہے کہ یہ جب تک ختم نہیں ہوتا وہاں پر, اور جب تک جو کہ جس کا کوئی ہمیں حل نہیں آتا, کیونکہ کہیں پر بھی کوئی ایک کنسنسس نظر نہیں آتا. پہلے بومبنگ ہوتی ہے, اس کے بعد
شمع منظر سے
وہاں پر موو آ جاتی ہے کہ جی ہم
یہ بالکل ہم بات کرتے ہیں
بندی کریں گے, لیکن وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جو جنگجو ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں وہ ان پر لاگو نہیں ہوتی, اور وہ کنٹینیو کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ
جی ایک دائرے کی شکل میں, شمع مجھے منظر سے کنکلوڈنگ ریمارکس لینے دیں. منظر, جب سے شام کی لڑائی شروع ہوئی ہم نے بہت تفصیل سے اس کا احاطہ کیا, یہ ایک دائرے کی طرح تھا جس کی ابھی بات بھی کی جا رہی ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس دائرے سے باہر نکلنے اور شام کے اندر امن قائم ہونے کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں آپ کو, کیا ہوگا؟ مطلب کیا اس شام ہمیشہ سے اسی طرح رہے گا؟
نہیں, میرے خیال میں کہ اب بگننگ آف دی اینڈ شروع ہو چکا ہے اس سول وار کا شام کے اندر, اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے ڈمسکس کی, اس کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے فار ون ریزن اور اندر, اور جو سپوز کریں جو ڈفرنٹ پاکٹس تھیں جس میں آفرین ہو گیا یا ادلب ہو گیا, اور اب یہ غوطہ کا جو علاقہ ہے ڈمسکس کے ساتھ, تو یہ جو سب سے جو ڈینجرس اس میں تھا یہی علاقہ تھا جس کے اندر کہ ابھی جو کہ ڈمسکس کے ساتھ ہے, وہاں سے مارٹر شیلز وہ مارتے ہیں اور ڈمسکس شہر میں آ کے گرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہاں پر کیجولٹیز ہوتی تھی. تو یہ جیسے ہی یہ کلیئر اپ, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا جو نیوز آئی ہے کہ وہ وہاں سے ایویکویٹ کرنے کو جو ہیں وہ شاید ڈسکشن چل رہی ہیں, اور موسٹ پرابلی وہاں سے ایویکویٹ کر دیں جو وہاں کے جو فائٹنگ اسلامک فورسز ہیں ہارڈ لائنرز. تو اس صورت کے اندر ڈومیسٹس کا ریجن جب کلیئر ہو جائے گا تو پھر جو باقی اسمال پاکٹس ہیں, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سال ڈیڑھ کے اندر سیریا جو ہے وہ بالکل سیٹل ہو چکا ہوگا, اور آلدو کہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہ ریبلڈ کرنے میں تو ابھی کئی سال لگیں گے. یہ جو وار لائک سچویشن ہے یہ میرے خیال میں جلد ایک ڈیڑھ سال میں شاید زیادہ نہ سسٹین کر سکے زیادہ.
اچھا, اب اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. شمع سے ہم بات کرنا چاہتے تھے پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو کے بارے میں بھی, کسی اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. اب ہم اس وقت ہمارے ساتھ تھے پروفیسر جہانگیر خٹک جہاں نیو یارک سے, شمع جنیجو اور منظر وسیم تھے لنڈن سے ہمارے ساتھ, اور ہم بات کر رہے تھے بین الاقوامی خبروں کے بارے میں. بہجت کو اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اب اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جو آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں. کچھ تو کہیے, یہ پروگرام سنیے اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.